الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم إن تكفروا فإن الله غني عنكم توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان واضح دلائل کے باوجود بھی اگر تم کفر کرو گے ان تکفرو اگر تم کفر کرو گے اگر تم اللہ تعالی کا انکار کرو گے یا کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار دو گے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ تو بے شک اللہ تعالی تم سے بے نیاز ہے. اس لیے کہ تمہارے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اس لیے نہیں کہ بندوں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالی کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ کفر کی وجہ سے بندوں ہی کو نقصان پہنچتا ہے. دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں نقصان. تو اللہ تعالی اپنے بندوں پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ چونکہ کفر کی وجہ سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر تم شکر ادا کرو گے. توحید کے دلائل سامنے آنے کے بعد ان دلائل کو قبول کر کے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ گے اور شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو اللہ تعالی اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس سے اللہ کو نفع ہوگا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے مؤمن بن جانے سے اور تمہارے شکر گزار بندے بننے سے تمہارا نفع ہے. ورنہ کفر سے اللہ تعالی کا ذرہ برابر نقصان نہیں، اور اطاعت اور فرما برداری سے اللہ تعالی کا ذرہ برابر نفع نہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے اور تمہارے آخر، تمہارے انسان اور تمہارے جن، یہ سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک اور سب سے پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم، تم میں سے ایک شخص کے سب سے زیادہ متقی دل کے حامل ہو جائیں، یعنی سب کے سب سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں سارے کے سارے۔ ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، وہ میری حکومت میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں کرے گا۔ ولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، اور اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انس، تمہارے جن سارے کے سارے بدترین صفت پر آ جائیں، یعنی سارے کے سارے شیطان جیسے بن جائیں، تو تم سب کا شیطان بن جانا اور فسق و فجور میں اور نافرمانی میں اس کے درجے کو پہنچ جانا میری حکومت میں سے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کم نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے کفر کو اس لیے پسند نہیں فرماتے کہ اس سے بندوں کا نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایمان کو اس لیے پسند فرماتے ہیں کہ اس سے بندوں کا نفع ہے، اور کفر میں مبتلا ہونے والوں کو یہ ہرگز نہیں خیال کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے کفر کو کسی اور کے سر پہ ڈال دیں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی غلطی کوئی کرتا ہے کسی اور کے سر پہ ڈال دیتا ہے، یا یہ کہ ہمارے جو یہ بڑے بڑے سردار ہیں اور یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، کفر میں جمے رہو، تکیوں کو ہم اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، دنیا میں جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دربار میں پیشی بھی نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ اور کسی کو اگر یہ خیال ہو کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے تمام اعمال کی تمہیں خبر دے گا۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملک ہے۔ اِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں گناہوں کے، ان خیالات پر عمل کر کے ظاہر کر دو، زبان سے کچھ بول دو، یا یہ کہ دل میں گناہ کا خیال آیا اسے کر لیا تو ظاہر ہو گیا، تو ظاہر کرو تو بھی اللہ تعالی حساب لے گا، اور اگر گناہوں کا پکا ارادہ کر کے دل میں چھپا کر رکھو گے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گناہ نہیں ہو سکا تو دل ہی دل میں رہا، دل ہی دل میں ارمان رہے لیکن گناہ کرنا چاہتا تھا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے پیدا ہو گئے کہ کر نہیں سکا. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص پکا ارادہ کرے گناہ کرنے کا اور پھر خوف خدا کی وجہ سے رک جائے, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. اور دوسرا شخص وہ ہے کہ پکا ارادہ کرے گناہ کرنے کا لیکن سرکمسٹانسز ایسے پیدا ہو جائے کہ گناہ نہ کر سکے. تو یہ پکا ارادہ جو دل میں ہوا ہے یہ بھی گناہ ہے. اور دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہے, اپنے رفیق حیات بیوی کو بھی معلوم نہیں اور اپنے یاروں کو بھی معلوم نہیں کہ دل میں کیسے کیسے خیالات کی کھچڑی پک رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو ہو, جسے تم تمہارے دلوں میں چھپاتے ہو اس پہ بھی اللہ تمہارا حساب دے گا. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو وہ خوب دیکھتا ہے. چلتے چلتے راستے میں نگاہ ادھر ادھر جاتی ہے تو ساتھ چلنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں. وما تخفی الصدور, اور تمہارے دلوں میں جو برے برے خیالات تم چھپاتے ہو ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو انہو علیم بذات الصدور. اور اب جو ہے وہ مشرک جو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے در کو چھوڑ کر دوسرے دروں پہ جھکتا ہے, اس کی کچھ صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, اور جب اس کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دَعَا رَبَّهُ, تو اپنے حقیقی رب کو پکارتا ہے. عام حالات میں جب سکون کی زندگی ہوتی ہے تو اس در پہ اس در پہ اس بت کے سامنے اس قبر پر اس کو پکارنا اس کو پکارنا, اور جب ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی سبیل نظر نہیں آتی, دعا ربہ, تو اپنے حقیقی رب کو پکارتا ہے, منیبن الیہ, اس کی طرف رجوع کر کے. ثم اذا خوله نعمتا منہ, اب یہ جو اخلاص ایک دم سے پیدا ہو گیا کہ مجھے تو کوئی نہیں چاہیے صرف اللہ چاہیے, میں تو کسی کو نہیں پکارتا صرف اللہ کو پکارتا ہوں, یہ اخلاص کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ مصیبت ساتھ رہتی. اللہ تعالی اس کی گداری کو بیان فرما رہے ہیں, اس مشرک کی احسان فراموشی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے مصیبت پہنچتی ہے تو رب حقیقی کو پکارتا ہے. اور ثم اذا خوله نعمت منه, پھر جب اللہ تعالی اسے اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں, نسی ما کان یدعو الیہ, تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس کے ازالے کے لیے وہ اللہ کو پکارتا تھا پہلے, من قبل, وجعل للہ اندادا, اور اللہ کے لیے شریک بناتا ہے, اللہ کے لیے مقابل بناتا ہے. جب راحت کی حالت آ جاتی ہے تو اب اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے, اللہ کو پکارنے کے بجائے دوسروں کو پکارتا ہے, اللہ کے لیے قربانی کرنے کے بجائے کسی اور کے نام پر قربانی کرتا ہے, اللہ کے لیے منت ماننے کے بجائے کسی اور کے نام پہ منت مانتا ہے. حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو شرک کرنے لگتا ہے, حالات برے ہوتے ہیں اور تنگی میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. لیضل عن سبیلہ, تاکہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے. ظاہر ہے کہ ایک شخص جب شرک کرے گا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی اتباع کریں گے. ایک دو چار پانچ شخص تو پیچھے چل ہی پڑتے ہیں, جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اچھی چیز کے پیچھے بھی لوگ چل پڑتے ہیں, اور جب بری چیز دیکھتے ہیں تو بری چیز کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرے گا, خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا, جو شخص ایک اچھا طریقہ شروع کرتا ہے تو اس طریقے کو دیکھ کر جو شخص بھی اس کی کاپی کرے گا تو اس اچھے طریقے کو شروع کرنے والے کو ان سب کے اعمال کا ثواب ملے گا, اور ان عمل کرنے والوں کو اپنی جگہ پر برابر ثواب رہے گا, ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اور ومن سن سنتن سیئتن, جو برا طریقہ شروع کرتا ہے, فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بہا, تو اس کا وبال جو ہے عمل کرنے والے کو تو ہوگا ہی, لیکن یہ جس شخص نے برا عمل شروع کیا ہے اس برے عمل کا وبال بھی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے عمل کو کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اس کے سروں کے اوپر آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر موڑ میں شادی میں غمی میں ہمیں ایسا کوئی نیا برا کام شروع نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا وبال ہمارے سروں پر آئے اور ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ کریں اس کا وبال بھی ہمارے سروں کے اوپر آئے. بلکہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اچھے اعمال کریں اور اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو بلائیں. دیکھو لوگ جو ہیں کسی اچھے طریقے کو اپنائیں گے اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ ہم کوئی عمل کریں گے ہمیں دیکھ کر کوئی کاپی کرے گا, یا دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا طریقہ بتلائیں کہ بھائی دیکھو یہ کام بھی کرو یہ کام بھی کرنے کا ہے. تو یہ دونوں شکلیں, ہم ماڈل بنے اور ماڈل بن کر ہمیں دیکھ کر کے کوئی عمل کرے گا اچھا, یا یہ کہ ہم کسی کو دو بات اچھی کہتے کہ بھائی دیکھو یہ عمل بھی تم کیا کرو. تو ان دونوں صورتوں میں جو حضرات بھی اس پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک ان سب کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح برائی میں بھی کہ ہم کسی کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہیں, مثلا کسی سے ہم یہ کہیں کہ آج رات کو بہت اچھا فلم آنے والا ہے ابھی ہم نے دعوت دے دی, یا کسی کو کہیں کہ ہمارے ساتھ سینما میں چلو یہ ہم نے دعوت دے دی, یا یہ کہ ہم کوئی ایسا غلط عمل کریں جسے دوسرے لوگ دیکھیں اور دوسرے لوگ دیکھ کر اس کو کاپی کریں, یہ بھی دعوت ہی ہو گئی. اب یہ دونوں صورتوں کے اندر اپنے گناہ کا وبال تو ہمارے سر پر ہے, لیکن ہمیں دیکھ کر جتنے لوگ یا ہمارے کہنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گناہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل کو ہوگا. یعنی قیامت کے دن جب قابیل اٹھے گا تو اس کی گردن پہ حابیل کو قتل کرنے کا تو گناہ ہوگا ہی, لیکن یہ لئنہ اول من سن القتل, یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے قتل کے طریقے کو دنیا میں جاری کیا تھا, تو ان کے بعد اس کے بعد دنیا میں جتنے اب یہ دیکھو ہزاروں سینکڑوں آدمی قتل ہو رہے ہیں ان سب کا وبال قابل کی گردن پہ آئے گا, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ذمے ان کا گناہ ہوگا. اب میرے بھائیوں ہم تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں کہ ہمارے نامۂ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں اور ہمارے نامۂ اعمال میں برائیاں کتنی ہیں. کیا کچھ کم برائیاں ہیں کہ ہم کوئی برے طریقے کو شروع کر کے دوسروں کے وبال کو بھی ہم اپنی گردن پر لیں؟ اس سے اس کا خوب اہتمام کیا جائے کہ زبان سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور عمل بھی اور کردار بھی ہمارا ایسا ہو کہ لوگ اچھا عمل کریں, اور ہمارا ایسا عمل نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی برا عمل کرے یا ہم کسی کو برائی کی طرف نہ بلائیں, تاکہ ان تمام گناہوں کے وبال سے ہم بچیں اور لوگوں کی اچھائیوں کے اجر و ثواب کے ہم مستحق ہو جائیں. تو آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے مشرکوں کو جو ضرورت کے وقت تو مخلص ہو کر مجھے پکارتے ہیں اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں, اور شرک بھی ایسا کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, تمتع بکفرک قلیلا, تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دنوں تک مزہ کر لیجئے, انک من اصحاب النار, بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے. اور اب جو ہے موحد کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ امن ہو قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. کیا ایسا کافر اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جو رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے؟ قانت آنا اللیل, رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے, اور کیفیت اس کی یہ ہے, یحذر الآخرہ, اس کی ظاہری کیفیت تو یہ ہے کہ رات کی اندھیریوں میں کھڑا رہتا ہے, قیام میں سجدے میں جھکتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, یہ ظاہری کیفیت. اور باطنی کیفیت کیا ہے؟ اندر وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں پوری پوری راتیں عبادت کرتا ہوں. دیکھو کیا کہا ہے, آنا اللیل, رات کی گھڑیوں میں, اور رات کی تین گھڑیاں ہیں, ابتدائی گھڑی, درمیانی گھڑی اور آخری گھڑی. تو رات کی گھڑیوں میں ظاہری طور پر عبادت میں ہے اور باطنی کیفیت کیا ہے؟ بالکل انکساری اور توازو والی. یحذر الآخرہ, وہ آخرت کے حساب سے ڈرتا ہے. ویرجو رحمت ربی, اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. تکبر میں مبتلا نہیں کہ میں بہت بڑا صوفی, بہت بڑا بزرگ اور میں جنت کا ٹھیکیدار, بلکہ امید رکھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما دے گا, اور آخرت کے عذاب سے وہ ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو شرک کرتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اور میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارے کہ رات کی تاریکیوں میں اللہ تعالی اسے سجدے اور قیام میں دیکھے. رات کی تاریکیوں میں سجدے اور قیام میں دیکھے, اور اس کو چاہیے کہ آخرت کے حساب سے ڈرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت کی امیدوں میں زندگی گزارے. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آنا اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. چنانچہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعتکاف میں ایک حدیث لکھی ہے کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزارتا ہے اور دنیا کی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ عبادت میں لگا رہتا ہے, تلاوت میں, تسبیح میں, نمازوں میں, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے لیے اس مختصر وقت کے اعتکاف کے نتیجے میں جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تو ہے شرک کرتا ہے, ضرورت کے وقت مجھے یاد کرتا ہے, عافیت کے وقت دوسرے معبودوں کو پکارتا ہے, اور دوسرا شخص وہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے سجدے اور قیام کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی, اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اب راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنا, قیام کرنا, سجدہ کرنا, اس سے کون سی بڑی بات ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کافر کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے اب دوسرا سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے, قل, آپ فرما دیجئے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ کافر ہو یا مسلمان ہو, اس کے جواب میں وہ فوراً کہے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اس پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ جس کے پاس جہالت ہے وہ اور جس کے پاس علم ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور علم اور جہالت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جو جاہل ہوگا اس کی زندگی عمل سے کوری ہوگی, اور جو عالم ہوگا اس کی زندگی میں عمل ہوگا, اس لیے کہ علم کا تقاضا ہی عمل ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے. جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے. اور جب علم آیا کہ ایمان لانا چاہیے, اللہ کو ایک ہی ماننا چاہیے, اب اس پہ عمل بھی کر رہا ہے, موحد بنا, تو یہ صاحب علم ہوا. اور جب اللہ کو ایک نہیں مان رہا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود اور توحید کا قائل نہیں ہے تو یہ جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس جہالت ہے وہ اور جس کے پاس علم ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہے کہ نہیں, برابر نہیں ہو سکتے. علم والا اور عمل والا بہت اونچا ہے, اور جہالت والا اور جہل والا بہت نیچا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سوال کے بعد بھی ان کافروں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں. جنہیں اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں, عقل عطا فرماتے ہیں, انہی لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے. اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادے اے میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لے آئے اتقوا ربکم تم اپنے رب سے ڈرو تقوی والی زندگی اختیار کرو للذین احسنوا اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں فی ہذہ الدنیا اس دنیاوی زندگی میں حسنت نیکی ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالی راحتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی راحتیں عطا فرمائیں گے آخرت میں ظاہری اور باطنی دونوں راحتیں عطا فرمائیں گے اور دنیا میں کبھی ظاہری باطنی دونوں راحتیں دیتے ہیں اور کبھی ظاہری راحت نہیں دیتے لیکن باطنی راحت ضرور عطا فرماتے ہیں اور اگر تم کسی جگہ پر رہ کر ایسے حالات کے شکار ہو جاؤ کہ میری اطاعت نہ کر سکو تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ وارض اللہ واسعہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی وجہ سے ہجرت بھی نہ کر سکو اور گرے رہو اور مصیبت میں گرفتار رہو اور ظالم تم پر ظلم کرتا رہے تو اس وقت تم صبر کرو اور دین پہ ثابت قدم رہو اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب عطا فرمائیں گے بے حساب عطا فرمائیں گے بے حساب کا ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے بغیر مطالبے کے صبر کرنے والوں کو بس یوں ہی اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا ترازو اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ نماز پڑھنے والے آ جاؤ تول تول کر ان کی نمازوں کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا کسی کا اخلاص زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا کسی نے نوافل کا زیادہ اہتمام کیا ہوگا کسی نے کم کسی کی کیفیت کم ہوگی کسی کی کیفیت زیادہ تو تول تول کر دیا جائے گا بھائی زکات دینے والے آ جاؤ صدقات خیرات کرنے والے تول تول کر ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا حج اور عمرہ کرنے والے آ جاؤ تول تول کر اجر و ثواب دیا جائے گا روزہ رکھنے والے آ جاؤ تول تول کر اجر و ثواب دیا جائے گا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ وہ لوگ آ جاؤ جن پر دنیا میں مصیبتیں آئی تھیں ظلم کی شکل میں بھوک کی شکل میں بیماری کی شکل میں غم کی شکل میں پریشانی کی شکل میں مصیبتیں آئی تھیں وہ آ جاؤ کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو اجر و ثواب کی بارش برسنی شروع ہو جائے گی اجر و ثواب کی بارش برسے گی تول کر نہیں دیا جائے گا اور بارش برسے گی سیلاب کی شکل اختیار کر لے گی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا تو وہ لوگ جو عافیت میں تھے دنیا میں اور جن پر کبھی مصیبتیں نہیں آئی تھیں جب وہ ان کی حالت کو دیکھیں گے کہ ان کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے تو ان کے دلوں میں اس وقت یہ تمنا پیدا ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ سب کچھ آج ملتا اس لیے اللہ تعالی سے عافیت تو مانگنی چاہیے اس لیے کہ اللہ نے ہی عافیت مانگنے کا حکم فرمایا ہے اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے اندر سکت نہیں ہوتی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی اور اس میں عاجزی اور انکساری اور عبدیت کا پہلو بھی ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ صبر کرنے والے یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ صبر کرنے والے یعنی مصیبتوں کے باوجود بھی دین پر جمنے والے اللہ تعالیٰ انہیں اجر جو ہے پورا پورا عطا فرمائیں گے بے حساب اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ آج کی نشست میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پوری امت کو قرآن سے حدیث سے دین سے پوری وابستگی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کا خوف اور فکر آخرت نصیب فرمائے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پورے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی فتح و نصرت کے دروازے کھول دے اور اللہ تعالی مادیت کے نقشوں کو ختم کر کے ہمارے قلوب میں آخرت کے اور روحانیت کے نقشے جما دے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ یقین کو، معرفت کو، ایمان کو، فکر آخرت کو ہمارے قلوب میں زیادہ سے زیادہ بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم سب کو حق پر مجتمع فرما کر اس کے دین کی ترقی کے لیے خدمتیں کرنے کی کوششیں کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.